السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل کے 11ویں رکوع سے آیت نمبر 94 سے آج کی آخری اس نشست کا آغاز کر رہے ہیں. اور کفار مکہ کے جو اعتراضات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ کیے جا رہے ہیں ان کو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. فرمایا کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی الا ان قالوا, اور ان لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں کہ جب ان کے پاس ہدایت آ چکی, الا ان قالوا, مگر یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابعث اللہ بشر رسولا, کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ وہ یعنی انکار کی وجہ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار, کہ جنہوں نے بشر دیکھا تو انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا. یہ گمراہی پہلے سے چلی آ رہی. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک رسولا. اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ اگر تم یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی فرشتے تم پر نازل ہوتے, تو اگر ہوتے زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے اور چل پھر رہے ہوتے, اطمینان سے وہ رہ رہے ہوتے, لنزلنا علیہ من السماء ملک رسولا, تو ہم لازمن پھر ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے. یعنی کیونکہ انسان زمین پر بس رہے تو انسانوں کے لیے حجت تو کوئی انسان ہی ہو سکتا, ورنہ انسانوں میں اگر کوئی فرشتہ ہم اتاریں تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے, اس کو تو وہ حاجات نہیں ہے کہ جو ہم سے لاحق ہیں. لہذا یہ عذر توڑنے کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حجت تمام کرنے کے لیے بھیجا ہے. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, کہ اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اور بے شک وہ اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا ہے, دیکھنے والا ہے. اب گمراہوں کا جو المناک انجام ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ومن یہد اللہ فہو المہتد, اور جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل, اور جس کو وہ گمراہ کر دے, فلن تجد لهم اولیاء من دونه, تو اے نبی آپ ان کے لیے پھر اس اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پائیں گے. ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوههم عمیا وبکما وصما, اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے وہ اٹھائیں گے, یعنی اس حال میں وہ اٹھیں گے روز قیامت کہ یہ اندھے ہوں گے, گونگے اور بہرے ہوں گے. واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا, اور جب کبھی جہنم کی آگ وہ بھجنے لگے گی, زدناہم سعیرا, تو ہم ان کے لیے اس کو پھر سے جو ہے وہ بھڑکا دیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی عذاب سے اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, اور یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے آیتوں کا انکار کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا, اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے ایک نئی تخلیق میں مبعوث کیے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے. اولم یرو, تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ بے شک اللہ وہی ہے آسمانوں اور زمین کو جس نے تخلیق کیا. جب اتنی بڑی کائنات اللہ بنا سکتا ہے تو تمہیں نہیں بنا سکتا. قادر علی ان یخلق مثلہم, تو وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسی اور بھی وہ کائنات اور چیزیں پیدا کر دے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ, اور اس نے ان کے لیے مقرر کیا ہے ایک وقت, اور اس وقت کے ہونے میں کوئی شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا, اور ظالموں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہ کیا. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, کہ دیکھو اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے, تو اذا لامسکتم خشیت الانفاق, تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے اور یہ مال اور دولت ختم ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان خزانوں کو بند کر کے رکھتے, تم اتنے جو ہے وہ کنجوس. وکان الانسان قطورا, اور انسان تو بڑا تنگ دل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں. یہ سورہ اعراف میں یہ نشانیں ہم پڑھ کر آئے کہ دو تو بڑی نشانیاں تھیں عصائے موسیٰ اور ید بیضہ، اور پھر یہ ہے کہ مختلف عذاب کی صورتوں میں وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے. وَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان کو کہا کہ اے موسیٰ، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا، کہ اے موسیٰ بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ تم سحر زدہ ہو، تم پر تو بس جادو ہو گیا ہے. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ تم جان چکے ہو کہ اس کو نازل نہیں کیا، یعنی جو بھی مجھ پر اترا ہے، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر اس رب نے کہ جو آسمان و زمین کا وہ پالنہار ہے اور مالک ہے، بصائر یہ تیری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے مجھ پر اتاری ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْبُورًا، اور اے فرعون بے شک میں تجھے ہلاک شدہ گمان کرتا ہوں، یعنی اب کیفیت یہ ہے تمہاری کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آیا جاتا ہے. فَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ، بس اس نے ارادہ کیا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین مصر سے جب وہ نکال دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھ جو بھی تھے اس کے آل فرعون سب کو غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے پھر فرمایا کہ اس کے بعد بنی اسرائیل کو، یعنی ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ اسکنوا الارض، کہ اب تم جو ہے وہ سکونت اختیار کرو، اب اس زمین پر تم رہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آخرت کا وعدہ وہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ہم جمع کر کے سمیٹ کر جو ہے وہ لے آئیں گے. یہ وہ پیشن گوئی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ فرما دی بنی اسرائیل کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، کہ جب وہ قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ہم سب تم سب کو جو ہے وہ جمع کر کے لپیٹ کر جو ہے وہ لے آئیں گے. یعنی یہ جو گریٹر اسرائیل کے لیے جو بھی اس وقت پیش قدمی چل رہی ہے یہودیوں کی، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہی انشاءاللہ آگے یہ گریٹر گریو یارڈ ان کا بننے والا ہے، سب کو جمع کر کے اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کرے گا. بڑا جلالی انداز ہے قرآن کی عظمت کا بیان جلالی انداز میں، کہ اب یہ قرآن ہی ہے کہ جو امتوں کے مقدر کا فیصلہ کرے گا. فرمایا کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور سچائی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، یعنی حق لے کر ہی یہ اترا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے یہ تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن نازل کیا ہے. 610 سے 632 عیسوی کے درمیان یہ اس آسمائے دنیا سے اور قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا. اور یہ کیوں نازل ہوا؟ کہ تاکہ آپ اس کو پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. یہ وہ عاجزی ان کا ساری، اور یہ جو بھی ایک دل میں خشیت ہے وہ ان کے پیدا ہوتی ہے. ویقولون سبحان ربنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے کہ جو کہ پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ لازماً پورا ہو کے رہنے والا ہے. ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل ہیں کہ جو کہ گر پڑتے ہیں. ویزیدہم خشوعا، اور یہ قرآن ان میں عاجزی اور زیادہ ہے کہ جو کہ بڑھا دیتا ہے. آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کریں گے. فرمایا کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اے نبی آپ پکاری اللہ کو، یعنی اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایم ما تدو، تو کچھ بھی پکارو، یعنی کس نام سے پکارو. فلہ الاسماء الحسنا، تو اسی کے لیے سارے ہی اچھے نام. ولا تجہر بصلاتک، یعنی بھی آپ اپنی نماز میں آواز نہ بہت زیادہ بلند کیجئے. ولا تخافت بہا، اور نہ اس میں بالکل ہی پس کر لیجئے، یعنی یہ تعلیم اللہ کے رسول کے ذریعے سے پوری امت کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ نہ نماز میں بہت زیادہ آواز بلند کیجئے نہ پس کیجئے، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈیں، یعنی اس میں بھی میانہ روی وہ اختیار کیجئے۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، نبی آپ تو فرمائیے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اب یہ جو آخری آیت ہے توحید باری تعالیٰ کا خزانہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ توحید نظری کا بھی بیان، توحید عملی کا بھی بیان، اور ہر طرح کے شرک کی نفی کا بیان جمع کر دیا گیا۔ تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی شریک نہیں، ولم یکل لہ شریک فی الملک، اور سلطنت میں بھی اس کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں، ولم یکل لہ ولی من الظل، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے اس کی نہ کمزوری کے سبب، یعنی اللہ کو تو کوئی کمزوری نہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ عام دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کر کے تم نے اللہ کو جو ہے وہ اس کے مقام رفیع سے بالکل نیچے اتار دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہے اس کی کمزوری کے سبب، وکبر ہو تقبیرہ، نبی آپ تو پھر خوب اس کی بڑائی ہے کہ جو کہ بیان کیجیے۔ الحمدللہ یہاں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوئی، اب اس کا جو جوڑا ہے سورۃ الکہف، انشاءاللہ کچھ رکوع اس کے ہم جتنا وقت ہے اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ سورہ کہف یہ جیسے کہ بات آئی جوڑا ہونے کے لحاظ سے بنی اسرائیل سے کچھ مماثلت مضامین کے اعتبار سے تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی 12 رکوعوں پر اور 110 آیات پر مشتمل ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس سورۃ الکہف کو دجالی فتنے کا توڑ ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا کہ یہ سورۃ الکہف یہ اس میں دجالی فتنے کا توڑ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام تلاوت کا وہ کیا جائے، اور اگر پوری سورت نہیں کر پائے تو کم از کم اس کی ابتدائی 10 یا آخری 10 آیات بھی جو ہے وہ تلاوت کر لی جائیں۔ اور مستدر کے حاکم میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ یہ جو سورت ہے سورہ کہف، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے بندے کے لیے نور ہی نور ہے کہ جو کہ کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہ کہ یہ جو دجالی فتنے کا توڑ اس میں رکھا ہے، تو یہ بھی روایت آتی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو اس دجالی فتنے سے جو ہے وہ آگاہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بھی بات جاننا ضروری ہے کہ یہ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے۔ دیکھیں ایک شخصیت سے تو ہم واقف ہیں، یعنی شخصیت دجال کہ جسے قرب قیامت جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے، اور وہ شخصیت دجال کے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر اس کو ہلاک ہونا ہے، یہ تفصیل تو ہمارے ذہنوں میں ہوگی۔ لیکن ایک ہے دجالی فتنہ یا دجالی پرفیڈی، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے کہ جو ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں وہ رہا ہے، اور یہ ہے کہ ہر نبی نے پھر اس سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے اور اپنی قوموں کو جو ہے وہ اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ اصل میں یہ دجل اسی سے دجال نکلا ہے یا دجالی پرفیڈی۔ یہ دجل عربی میں اصل میں کہتے ہیں فریب یا دھوکے کو، یعنی اگر کوئی شے پردہ بن کر کسی شے کی حقیقت کو جو ہے وہ چھپا دے تو یہ اصل میں جو ہے یہ فریب ہے، یہی دجل ہے۔ اور ایسی شے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کے احکامات جو ہے وہ پورے نہ کر سکے، تو یہ وہ اصل میں ہے کہ جو کہ دجالی فتنہ وہ کہلاتا ہے، دجالی پرفیڈی کہلاتی۔ اور اس سے جو یعنی اس وقت سب سے بڑا جو دجالی فتنہ ہمارے معاشرے میں اس وقت وہ موجود ہے وہ یہ دنیا پرستی ہے، یہ حب دنیا، اور اس کی جو انتہا ہے دنیا پرستی کی وہ مادہ پرستی ہے، یعنی سارا توکل اور اعتماد جو ہے وہ میٹر پر ہو جائے، مادے پر ہو جائے، اور اسباب پر ہو چلے، اور مسبب الاسباب کو بالکل صرف نظر وہ کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ میٹریلزم، یہ میٹریلسٹک اپروچ کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مادہ پرستی کا دور ہے۔ اسی طرح اگلی بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو اس وقت ویسٹرن سوسائٹی ہے، یہ مغربی تہذیب، اس کی بنیاد بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی مادہ پرستی پر وہ قائم ہے۔ بنیاد مغربی تہذیب کی وہ مادہ پرستی پر ہے۔ اصل میں جب یہ سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے، خاص طور پر جو نیوٹونین فزکس کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں سائنس کی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلور چیزیں وہ کر رہا تھا سائنس, یہ کبھی یہ ایجاد ہو رہا ہے تو یہ ایجاد ہو رہا ہے. لہٰذا اس میں پھر ہوا کیا کہ اس مادہ پرستی یا اس تہذیب نے تین چیزوں کی طرف سے صرف نظر کیا, تین عارضی چیزوں کی طرف. یہ شفٹ آف ایمفیسز ہے کہ جو اس مادہ پرستی نے وہ کیا اس مادی تہذیب میں. تین بڑے بڑے حقائق تھے, ان سے صرف نظر کیا, نظریں ہٹائیں اور تین عارضی چیزوں کی طرف جو ہے وہ فوکس کر دیا. تین وہ حقائق کیا تھے, سب سے بڑی وہ حقیقت وہ اللہ کی ذات. لہذا اس مادہ پرستی نے یہ کیا کہ اللہ کی ذات کے بجائے انسان کو کائنات کی طرف جو ہے وہ رخ کر دیا, کائنات کو ایکسپلور کرو, بس اسی کو جو ہے وہ سامنے رکھو. اسی طرح سے دوسری جو بڑی حقیقت اس مادی وجود کے اندر, وہ روحانی وجود جس کا تذکرہ ابھی بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا, اس کے تقاضے ادا کرنا. لیکن اب مادہ پرستی نے یہ کیا کہ اس روح کے بجائے جسم پر جو ہے وہ سارا فوکس کر دیا, بس جسم کے تقاضے اور اسی کو یعنی نیورش کرنے کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے دو ڈھنگروں کی طرح جو ہے وہ اس دنیا کا اس نے شکار کر دیا. اسی طرح تیسری بڑی حقیقت جو ہے وہ آخرت تھی, ان ہیئر آفٹر, یعنی باسے بادل موت. مادہ پرستی نے یہ کیا کہ اس سے شفٹ آف ایمفیسس کیا اور دنیاوی زندگی کی طرف سارا فوکس ہے کہ جو کہ انسان کا وہ کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ دجالی تہذیب جو ہے یہ کانی ہے. جس طرح سے وہ شخصیت دجال وہ کانا ہوگا, اس کی یہ خصلت ہے کہ جو کہ حدیث میں بیان ہوئی کہ وہ کانا ہوگا, بالکل اسی طرح سے یہ دجالی تہذیب بھی جو ہے وہ کانی تہذیب ہے کہ اس نے ایک آنکھ بند کر دی, اللہ اور یعنی اخروی زندگی اور یہ روح جو اصل جو ہے وہ حقائق تھے, اس نے ایک آنکھ یہ بند کر کے اور صرف ایک آنکھ ہے کہ جو کہ کھول دی کہ بس یہ کائنات اور یہ جسم کے تقاضے اور یہ بس دنیاوی زندگی ہے کہ جو کہ سب کچھ ہے. اور یہ دجالی تہذیب اصل میں اس دجال کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے. وہ کس طرح سے کر رہی ہے؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو دجال آئے گا قرب قیامت, وہ شخصیت, تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ کچھ بعض قدرتی جو بھی قوانین ہیں اس پر جو ہے وہ غیر معمولی اقتدار, اسے اختیار جو ہے وہ دیں گے اور آزمائش کے لیے دیں گے. اللہ کی طرف سے وہ اختیار ہوگا. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو شخصیت دجال ہے وہ اس کی سواری, اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا تو ایک قدم جو ہے وہ دمشق میں ہوگا, یعنی اتنی تیزی سے جو ہے وہ سفر کرے گا. اور آج یہ دجالی تہذیب اس نے اس کی راہ ہموار کر دی, یعنی جہاز کا سفر ہے, سپر سونک جو ہے وہ یعنی طیارے ہیں کہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کو منتقل کرتے ہیں, اور جو بھی یہ مکانی فاصلے ہیں اس کو بالکل تقریباً جو ہے وہ ختم ہی کر دیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی جو آواز ہے وہ مشرق اور مغرب کے لوگ جو ہے وہ بیک وقت سنیں گے. اور آج یہ جو بھی الیکٹرانک میڈیا ہے, سارے اس کے جو ذرائع ہیں, ٹی وی, انٹرنیٹ, اسکائپ اور زوم, سب یعنی ایک جگہ پر کوئی ایک شخص تقریر کرے اور بیک وقت پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے. یہ وہ دجالی تہذیب ہے کہ جو اس دجال کی راہ ہموار کر رہی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال کیا کرے گا, ایک آدمی کو پکڑے گا, اس کے دو ٹکڑے کر دے گا, پھر جوڑ دے گا. اور آج سرجری کے ذریعے سے یہ کام ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ مادر ذات اندھے کو دجال بالکل جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا, اور آج آنکھیں ہیں کہ جو کہ ریپلیس ہو جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں اس کی آگ ہوگی, دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا. اور اس وقت 9/11 کے موقع پر یہ کیفیت ہم نے دیکھی, یہ امریکہ بہادر اس نے کیا کیا, یعنی آگ برسائی افغانستان پر, عراق پر, اور پھر یہ ہے کہ وہ یعنی غذا کے اور یعنی جو بھی خوراک ہے اس کے پیکٹ جو ہیں وہ برسا دیے. یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ یہ پوری دجالی تہذیب, مغربی تہذیب, یہ اس شخصیت دجال کی راہ ہے کہ جو کہ ہموار کر رہی ہے. اور یہ وہ دجال یا دجالی تہذیب کی جس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں رکھا ہے. اب یہ مضامین اگر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے توجہ کے ساتھ تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ واقعتاً یہ جو بھی دجالی تہذیب ہے یہ واقعات اس کا توڑ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں. اب آئیے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں, بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, تمام شکر تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور یہ کلمہ ہی ابتدا ہی ہوئی ہے مادہ پرستی کے توڑ سے. یعنی اگر یہ تصور ہو جائے کہ تمام جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی عطا کردہ ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, ورنہ مادہ پرستی کا تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو میری صلاحیت ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری پلاننگ ہے, یہ جو میں کی جو رٹ انسان آج لگائے ہوئے یہی مادہ پرستی کا ایک اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس کلمے سے جو ہے نا اس کا رد ہوتا ہے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب, وہ اللہ کے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر. اب یہاں پر بھی دیکھیں کیونکہ نزولی نعمت کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول پر, کتاب کا نزول, قرآن کا نزول, تو ابدیت شان ابدیت کو جو ہے وہ نمایاں وہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہی اللہ کے جس نے نازل کیا اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب, یہ قرآن. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی, کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا, قیمن بالکل یہ سیدھی اللہ تعالیٰ نے یعنی حق پر مبنی یہ کلام ہے. کیوں اتارا یہ؟ لینذر باسا شدیدا من لدن, کہ تاکہ خبردار کرے, سنائے اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یعنی ایک بڑی آفت سے جو ہے وہ آگاہ کر دے. اب یہ باسا شدیدا یعنی ایک بڑی جنگ اس سے جو ہے وہ آگئی ہے کہ جو کہ انسانیت کو دے دے. تو احادیث مبارکہ میں یہ جو باسا شدیدا کے الفاظ اس میں مختلف آ رہے ہیں کہ جو مفسرین کی ہے کہ یا تو یہ شخصیت دجال کی بات ہے کہ جو کہ کہی گئی اس کی طرف رہنمائی کی گئی, یا پھر ایک بڑی جنگ ہے قرب قیامت کی جو کہ ہونے والی ہے, جسے احادیث میں الملحمۃ العظما کا نام ہے کہ جو کہ دیا گیا, اور آرمگیڈون کی اصطلاحات ہیں کہ جو کہ یہ ملتی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ ایک لشکر میں اگر یعنی ہزار لوگ ہوں گے تو 999 جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے, اتنی بھی یہ بڑی جنگ ہے. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پرندہ وہ اڑ رہا ہوگا اور وہ اترنے کے لیے کوئی خالی جگہ جو ہے وہ نہیں پائے گا, اتنی جو ہے وہ لاشیں زمین پر ہوں گی, اور یہ ہے کہ وہ تھک ہار کے جو ہے وہ گرے گا تو وہ ایک لاش ہی پر جو ہے وہ گرے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ تاکہ وہ خبردار کرے, باسن شدید من لدن اس کی طرف سے بڑی آفت سے. ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات, اور یہ بشارت دے تاکہ اہل ایمان کو, وہ اہل ایمان کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں, ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے بہترین جو ہے وہ اجر ہے, ما کفین فیہ ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ان نعمتوں میں اس اجر میں وہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اب عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ ہے اس کی نفی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور وہ لوگ ان لوگوں کو خبردار کرے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, ما لہم بہ من علم, تو اس کا نہ کوئی انہیں علم ہے, ولا لآبائہم, نہ ان کے باپ دادا کو اس کو کوئی علم تھا, یعنی کوئی دلیل نہیں تھی شرک کی. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم, اور بڑی بات ہے کہ جو ان کے منہوں سے نکلی ہے, یقولون الا کذبا, کہ وہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم, تو شاید نبی آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہی ہلاک کرنے والے ہیں, یعنی جو بھی ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اب یہ عذاب کے جو مستحق ہو رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ بھیجتا تھا. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس بات پر غم کے مارے محسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا, اب دو آیتوں میں اصل موضوع آ رہا ہے, دنیا پرستی کی جو مذمت ہے وہ کی جا رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے جو زمین میں بنایا اس کو زینت بنایا ہے, اس کو مزین کیا ہے, کیوں؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے, اس میں کشش ہے, یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اسی میں میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم اس ظاہری دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں, یا اس دنیا کی جو اصل حقیقت ہے کہ جو نمایاں کی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی جو ہے وہ حقیقت نہیں, تو ہم اس کو پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں, اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے. فرمایا کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون عمل کے اعتبار سے بہترین. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور جو کچھ اس زمین میں ہے بے شک ہم اسے بالکل نابود کر کے, ختم کر کے, صعیدًا جُرُزًا, صاف چٹیل میدان کرنے والے, یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو محشر اسی زمین پر قائم ہوگا, اس کے کرسٹ اور ٹرفس کو جو ہے وہ کوٹ کے بالکل زمین کو برابر کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس سورت کا جو نام ہے سورہ کہف, یعنی کہف جو ہے وہ عربی میں غار کو کہتے ہیں, اور یہ وہ واقعہ آ رہا ہے اصحاب کہف کا, کہ یہ اصحاب کہف ان پر جو ہے یہ اس واقعے پر اس سورت کا نام رکھا گیا, یہ غار والے. اب یہ کون تھے غار والے, یہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے. یعنی روایت میں آتا ہے اور اس کی جو تعداد ہے خاص طور پر, یعنی جو بھی اہل کتاب ان کی جو بھی تورات وغیرہ میں, سیون سلیپرز یعنی سات جو بھی سونے والے نوجوان, تو یہ کافی سٹوریز ہیں کہ جو کہ آپ کو مل جائیں گی. تو بہرحال یہ سات نوجوان تھے اور عیسائی مذہب انہوں نے قبول کر لیا تھا, اور جبکہ جو امپائر تھی رومن وہ مشرق تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ جو مشرق بادشاہ تھا اس نے ان سات نوجوانوں کو, کہ جو اس وقت کا جو اسلام عیسائی مذہب تھا انہوں نے قبول کیا, ان کو بلایا دربار میں اور ان سے کہا کہ بھئی 3 دن تک تمہارے لیے مہلت ہے, تو لہٰذا تم اچھی طرح سے سوچ بچار کر لو, اور یہ ہے کہ اس اسلام کو جو ہے وہ تم بالکل مذہب کو چھوڑ دو, اور یہ ہے کہ ہمارے دین کو جو ہے وہ قبول کرو, 3 دن تمہارے پاس مہلت ہے, ورنہ پھر یہ ہے کہ تمہیں پھر مار دیا جائے گا. تو لہٰذا اب نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان پر انہیں جو ہے وہ قائم رکھا اور انہیں غار کی طرف رہنمائی کی کہ فلاں غار کی طرف جب وہ چلے جاؤ. اب یہ وہاں آئے ہیں اور 300 سال تک ان نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا, بالکل یعنی ان کو سلا دیا. اور جب یہ اٹھے ہیں 300 سال کے بعد, تو اس دوران ہوا کیا کہ جو بھی رومن امپائر جو مشرک تھی وہ عیسائی مذہب میں یعنی کنورٹ ہو گئے اور انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. پورا ایک یعنی ایک تبدیلی ہے کہ جو کہ واقع ہو گئی. اب جب ان پر حقیقت, ان کی حقیقت لوگوں کے اوپر واضح ہوئی کہ اب یہ 300 سال کے بعد, اب وہ 300 سال پہلے کا لباس, اور انہوں نے جو ہے وہ کسی کو بھیجا کھانا لینے کے لیے, وہ پرانا 300 سال پہلے کا سکہ اس نے دیا. اب یہ حقیقت ان کی یعنی لوگوں پر واضح ہوئی کہ وہ جو 300 سال پہلے وہ کچھ نوجوان جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اور ان کے تذکرے وہ تختیوں پر لکھے اور بادشاہ کے محل میں محفوظ کر لیے گئے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ اس طرح سے یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو دوبارہ غار میں بھیجا ہے, اور پھر وہیں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا. اور یہ ہے کہ یادگار کے طور پر پھر اس جگہ پر کہ جہاں ان کا انتقال ہوا مسجد ہے کہ جو کہ تعمیر کی گئی. تو بہرحال یہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے, اور اس واقعے میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے کہ مصائب میں جس طرح سے یہ اصحاب کہف وہ ڈٹے رہے, اور یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی ہے کہ انہوں نے مظاہرہ کیا, تو یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے کہ صبر وہ کریں, ڈٹ جائیں مصائب میں. فرمایا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, اور کیا تم نے یہ گمان کیا کہ جو اصحاب کہف یعنی جو رقیم والے ہیں, رقیم رقیم مطلب رقم کرنا, جب یہ نہیں ملے تھے 300 سال غار میں تھے تو پیچھے جب یہ نہ ملے تو پھر تختیوں پر ان کے نام لکھ کے باقاعدہ اور وہ بادشاہ کے محل میں اس کو محفوظ کر لیا گیا, جب یہ رقیم کا لفظ جو ہے وہ آیا یعنی یہ رقیم والے جن کو رقم کر لیا گیا. کانو من آیات ہی نہ عجبا, یہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے بڑے عجیب تھے, بڑے انوکھا یہ واقعہ. اذ اول فتیت الی الکہف, کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی, فقالو تو انہوں نے کہا کہ ربنا اے ہمارے رب, آتنا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنی طرف سے رحمت ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرما, وہی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے کام میں درستگی جو ہے وہ مہیا فرما, یعنی ہمیں ہدایت عطا فرما, یہ ظالم بادشاہ ہماری جان کے در پہ ہے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان نوجوانوں کو تھپکی دی ان کے کانوں پر, اور انہیں غار میں کئی سال ہے کہ جو کہ سلائے رکھا. ثم باسناہم, پھر ہم نے انہیں اٹھایا, لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا, کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ دونوں گروہ میں سے کس نے خوب ہے کہ جو کہ یاد رکھا ہے. یعنی ایک گروہ نے کہا کہ ہم 1 دن رہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں ہم 1 دن سے زیادہ رہے, یہ آگے بحث ابھی آگے آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دونوں گروہ میں سے کس نے خوب یاد رکھا, کہ لما لبثوا امدا, کہ وہ کتنی مدت اس غار میں رہے ہیں. اب ذرا تفصیل ہے اگلی رکوع میں کہ جو کہ آ رہی ہے. فرمایا کہ نحنو نقصو علیک نبأہم بالحق, اے نبی ہم بالکل ٹھیک ٹھیک ان اصحاب کہف کا جو حال ہے قصہ وہ آپ کو بیان کرتے ہیں. یعنی جواب کس کا دیا جا رہا ہے وہ ذہنوں میں رہنا چاہیے. یہود نے پوچھوایا تھا قریش مکہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول کا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی یہ اصحاب کہف کون تھے. لہٰذا پورا وحی کے ذریعے سے یہ واقعہ اللہ کے رسول کو بتا کے یہ جواب یہود کو دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ انہوں فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, وہ چند نوجوان تھے اور وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے اللہ فرمانے کہ انہیں ہدایت اور زیادہ دی. وربطنا علی قلوبہم, اور ان کے دلوں کو ہم نے مربوط کر دیا, مضبوط کر دیا. اس قامو کہ جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں, فقالو اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض, کہ ہمارا رب تو وہ آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شططا, اور ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہ پکاریں گے, ورنہ اس صورت میں تو ہم نے بالکل ہی بیجا بات کی, بالکل ہی خلاف واقعہ بات کی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا, اور یہ ہماری قوم کے جس نے اس اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبود ہیں کہ جو کہ بنا لیے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان غلط عقائد پر کوئی واضح دلیل وہ کیوں نہیں لے کر آتے, کوئی تو دلیل ہو اللہ کے ساتھ ان معبودان باطل کو شریک کرنے کی. فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا, پس کون ہے اس سے بڑا ظالم کہ جو اللہ پر جو ہے وہ جھوٹا یہ افترا کرے اور بہتان باندھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف کو الہام کر رہے ہیں اور آپس میں یہ مشورہ ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ, اور جب تم ان سے اور جن کو وہ اللہ کی سوا پوچھتے ہیں ان سے انہوں نے اصحاب کہف نے کنارہ کر لیا, اور فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے الہام کیا کہ جاؤ ایک کہف میں, غار میں جو ہے وہ پناہ لے لو. یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو وسیع کر دے گا. وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا, اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا کر دے گا. اب وہاں پر 300 سال تک یہ سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس غار کی کیفیت کیا تھی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور اے نبی اگر آپ دیکھیں کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف سے بچ کر نکل جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب وہ دھوپ ڈھلتی ہے تو ان کے بائیں طرف سے کترا کے نکل جاتی. یعنی واضح یہ کیا جا رہا ہے کہ براہ راست غار کے اندر وہ سورج کی جو تپش ہے وہ نہیں پہنچ رہی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ تاکہ ان کو وہ تپش جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے اور ان کے آرام میں خلل نہ آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آج بھی بلڈنگز میں جو نارتھ لائٹ شیلز وہ بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ یعنی روشنی تو آئے لیکن دھوپ نہ آئے, تو یہ بالکل وہی ٹیکنالوجی والا معاملہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ براہ راست ان کے غار کے اندر وہ دھوپ نہیں جا رہی تھی. وہوں فی فجوت من, اور وہ غار کے بالکل دہانے پر تھے. ذالک من آیات اللہ, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, اور جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی اصل ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد له ولیا مرشدا, تو اے نبی آپ ہرگز کوئی اس کے لیے رفیق اور سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور اے نبی آپ انہیں بیدار سمجھیں, یعنی اگر آپ وہاں ہوتے ان کو دیکھتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان اصحاب کہف کو نوجوانوں کو دائیں اور بائیں کروٹے بھی دلواتے رہے, یعنی وہ سو رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ دائیں اور بائیں کروٹے بھی دلوا رہے تھے. اور یہ بات آج آپ کو پتا ہے کہ وہ مریض کے جو کہ بالکل بیڈ پر لگ جائیں کافی طویل عرصے تک کے لیے, تو وہ بیڈ سورس کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, بڑے خطرناک جو ہے وہ زخم یعنی مستقل لیٹے رہنے کی وجہ سے لہٰذا وہ پڑ جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ سوراخ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیڈ سورس سے اور جو بھی یہ کیفیات ہیں ان سے امراض سے محفوظ فرمائے. تو اس کے بچاؤ کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ وہ دلاتے رہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ تھا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا جو کتا ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے یعنی وہ دہلیز پر تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اور بالفرض ہے نبی اگر آپ کا وہاں اس غار سے گزر ہوتا, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, تو آپ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگتے اور آپ پر ایک ہیبت ہے کہ جو کہ طاری ہو جاتی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاہُمْ, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر اسی طرح انہیں اٹھایا, یعنی 300 سال کے بعد ان کو اٹھایا لیتساءلوا بینہم, اور تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب یہ 300 سال کے بعد اٹھے, اب وہاں پوری رومن امپائر عیسائی مذہب میں کنورٹ ہو گئی. اب یہ 300 سال کے بعد اٹھے اور محسوس کر رہے ہیں کہ بس ہم تو بس یہاں پناہ لی تھی اور ایک دن کچھ اس سے بھی کم ہم رکے, اور سارا وہ منظر اپنے ذہن میں کہ وہ بادشاہ ہمارے تلاش میں ہوگا ہماری جان کے در پہ. اب یہ کہتے ہیں قال قائل منہم. اب ان جملوں میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک دلیل بھی, کہ یہ ساتھ ہی نوجوان تھے, ان کی ایک دلیل یہاں پر ان الفاظ میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی, ذرا سا غور کریں گے. اب دیکھیں اس میں کیا فرمایا جا رہا, قال قائل منہم, ان میں سے ایک نے یہ کہا. اب یہاں نوٹ کر لیں کہ یعنی وہ نوجوانوں میں سے ایک کیا کہہ رہا ہے کہ کم لبش تم. اس ایک نے پوچھا کہ بھئی تم کتنے عرصے اس غار میں رہے. قالو, تو اب انہوں نے کہا. اب یہ قالو عربی میں جو ہے وہ تین یا تین سے زیادہ یہ لوگوں کے لیے آتا ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے. لہذا یہ ہے کہ قالو, اب یہ کم از کم جو ہے وہ تین ہو سکتے ہیں. تو قالو لبشنا یومن او بعد یوم, تو انہوں نے کہا یعنی ایک کے پوچھنے پر اب تین نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہیں کہ جو کہ اس غار میں رہے ہیں. اب مزید دیکھیں آگے الفاظ کیا ہیں. قالو, اب اس بات کے حوالے سے تین مزید انہوں نے رد کیا. قالو ربکم عالم بما لبستم, تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اس غار میں کتنے دن رہے ہو. یعنی اب اس بحث کو چھوڑو کہ کتنے دن رہے. لہٰذا ایک نے سوال کیا تھا کتنے عرصے رہے, تین نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے, اور مزید تین نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنے مدت رہے ہو. تو مفسرین نے اس کو بیس کر کے فرمایا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساتھ ہی نوجوان تھے. فرمایا فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ, اب ان میں سے انہوں نے کہا کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو اپنا یہ روپیہ لے کر, پیسے دے کر شہر کی طرف. فلینظر, پس وہ دیکھے کہ ایوہا اس کا تعامن, کہ کون سا یعنی کھانا ہمارے لیے پاکیزہ ہے, یعنی ہمیں بھوک لگی ہے, تاکہ وہ کھانا لے کر آئے. فلیاتکم برزقٍ من, تو وہ اس سے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر آئے. ولیتلطف, اور وہ نرمی والی بات کرے. یعنی وہ جا رہا ہے اور دشمن ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے جان کے در پہ ہے, اور اس کے جو بھی فوجی ہیں وہ ہمارے تعاقب میں ہوں گے, تو لہٰذا کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے, نرمی والی بات کرے. اب یہاں پر یہ نوٹ فرما لیں کہ ول یتلقف, یہ جو تا اور لام ہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ حروف کے اعتبار سے یہاں قرآن مجید کا اب یہ نصف ہے کہ جو کہ ہو گیا. کس کے اعتبار سے؟ حروف کے اعتبار سے. ول یتلقف, اور یہ کہ اسے چاہیے کہ وہ نرمی والی بات کرے. ولا یشعرن بکم احدا, اور کسی کو تمہاری کوئی خبر نہ دے بیٹھے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم, ورنہ ہوگا کیا کہ اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے کہ ہم اس غار میں چھپے ہوئے ہیں, تو وہ تمہیں پھر رجم کر دیں گے, سنسار کر دیں گے, یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنی اس گمراہ یعنی ملت اور راستے پر. ولن تفلحوا اذن ابدا, اور اس صورت میں تم ہرگز بھی فلاح نہیں پا سکو گے. وکذلک اثرنا علیہم, اور اسی طرح اللہ فرمانے کہ ہم نے ان لوگوں کو ان اصحاب کہف پر خبردار کر دیا. یعنی اب 300 سال کے بعد اب ان کا حلیہ جب وہ بازار گیا ہے, ان میں سے ایک نوجوان اس کا حلیہ دیکھا گیا کہ یہ 300 سال پرانا لباس بالکل اجنبی. اب وہ سکہ اس نے دیا روٹیاں لینے کے بعد, تو اب وہ سکہ دیکھا گیا وہ بالکل یعنی ٹائم وار ہو چکا تھا, متروک ہو چکا تھا. اب اس کے ذریعے سے پھر وہ تحقیق کی گئی, اور وہ رتیم اور تختیاں بادشاہ کے محل سے نکالی گئیں, اور پھر یہ حقیقت ہے کہ جو کہ کھلی ہے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ اتنے سالوں کے بعد یہ نوجوان جو ہے وہ ملے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں پر ان کو خبردار کیا. لیعلموا ان وعد اللہ حق, کہ تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہے. وان الساعه لا ریب فیھا, اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. جس طرح سے 300 سال سلانے کے بعد اصحاب کہف کو اللہ نے اٹھا دیا, اسی طرح مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت وہ اٹھائے گا. اذ یتنازعون بینہم امرہم, اور جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑتے تھے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو انہوں نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ ایک عمارت بناؤ. یعنی جھگڑ رہے تھے کہ اب یہ جب دوبارہ گئے ہیں اسی غار میں, اور پھر حقیقی موت ہے کہ جو کہ اللہ نے اسی غار میں ان کو دی, تو اب یہ جھگڑا ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے, یادگار کے طور پر کیا بنایا جائے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس پر ایک عمارت بناؤ. ربہم عالم بہم, اور ان کا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کیا بحث کر رہے ہیں. قال الذین غلبوا علی امرہم, تو جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے, تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ لنتخذن علیہ مسجدا, کہ ہم لازمن ان پر ایک مسجد ہے یعنی عبادت کے لیے کہ جو کہ تعمیر کریں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, اب کچھ کہیں گے کہ وہ تین نوجوان تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم, اور فرمایا ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم, اور کچھ کہیں گے کہ وہ پانچ نوجوان تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. فرمایا اب ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے رجمم بالغیب, یہ صرف اپنے اٹکل ہیں کہ جو کہ تکے ہیں کہ جو کہ لگا رہے. اب یہ بھی وہ یعنی جملہ ہے کہ جس پہ یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ سات نوجوان تھے. کیوں؟ کیونکہ یعنی پہلے کہا گیا کہ وہ کچھ کہیں گے تین تھے اور چوتھا کتا, کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور ان کا چھٹا کتا, اور دونوں اسٹیٹمنٹ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے تکے ہیں کہ جو کہ چلا رہے ہیں. ہاں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ, اور کچھ ہیں کہ جو کہ کہیں گے کہ وہ سات نوجوان تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. اب اس اسٹیٹمنٹ کے لیے رجمم بالغیب کے الفاظ دوبارہ یعنی دہرائے نہیں گئے کہ یہ صرف اپنے تکے چلا رہے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسری دلیل ہے یعنی نس کی کہ جو کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سات ہی تھے. لیکن اصل بات کیا ہے, قل اے نبی آپ فرمائیے ربی عالم بعدتہم, کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد. تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں, اصل جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ مصائب میں جو ہے وہ ڈٹے رہنا اور حق بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے, یہ بڑی بات. ما یعلمہم الا قلیل, اور انہیں صرف تھوڑے ہی ہیں کہ جو کہ جانتے ہیں. فلا تمہاری فیم الا میرا ان ظاہرا, اور پس سرسری بحث کے سوا ان کے بارے میں تم نہ جھگڑو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو. انشاءاللہ ایک رکوع کر کے ہم نشست مکمل کر رہے ہیں. آگے ذرا نازک مضمون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب پر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب مشرکین نے یہود کے یہ سوال پوچھے اللہ کے رسول سے کہ آپ جو ہے وہ روح کے بارے میں, اصحاب کہف ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں, تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ میں تمہیں کل بتا دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. اس پر جو ہے وہ توجہ اللہ کے رسول کی دلائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لازم بات ہے کہ جو بھی یہ یعنی جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, یعنی ہم کسی بات پر انشاءاللہ کہنا بڑی اچھی بات ہے اور یہ کہنا چاہیے, لیکن اگر ہم کسی کام کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہیں تو اس طرح سے پکڑ نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انبیاء اور رسولوں کا جو رتبہ ہے اس میں یہ بھی جو ہے وہ خطا قرار پاتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں کل جو ہے وہ بتا دوں گا, آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. تو لہٰذا فوراً جو ہے وہ توجہ دلائی گئی, اور اسی اعتبار سے یعنی اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ کہ تمام انبیاء رسول وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, یعنی اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے ان سے اور وہ بھی جانب خیر ہوتی ہے, لہٰذا یہ ہے کہ خطا ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے. یہ کسی اور انسان غیر انبیاء کے لیے یہ بات نہیں. ولا تقولن لشئ انی فاعل ذلک غدا, اور ہرگز اے نبی آپ کسی کام کے کرنے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل اس کو کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ, مگر یہ ہے کہ آپ کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے انشاءاللہ. واذکر ربک اذا نسیت, اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے, یعنی اگر بھولنے کے بعد یاد آئے تو آپ یہ جملے ادا کیجئے. وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا, اور آپ فرمائیے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی کی. ولبثوا فی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا, اور وہ اصحاب کہف غار میں 300 سال رہے اور 300 سال کے اوپر مزید 9 سال, یعنی اب یہ 300 + 9 کتنے ہو گئے, 309 سال. اب یہ کیا بات ہوئی, یعنی 300 سال رہے 9 سال مزید رہے. اب اس میں دو رائے ہیں مفسرین کی, ایک کہتے ہیں کہ شمسی اعتبار سے تو 300 برس تھے اور قمری اعتبار سے جو ہے وہ 309 برس یعنی 9 برس مزید جو ہے وہ رہے. ایک رائے یہ ہے کہ مذہبی جو بھی انقلاب آیا ہے, رومن امپائر مشرک تھی, عیسائی مذہب میں وہ کنورٹ ہوئی, تو یہ کنورژن میں جو ہے وہ 300 سال لگے. پھر مزید 9 سال اصحاب کہف کو زندہ رکھا گیا کہ تاکہ جو بھی یعنی ایمان اور ایمان کے جو بھی اجر ہیں وہ ان کو دکھائے جائیں کہ جس مذہب پر وہ ڈٹے تھے ظالم بادشاہ کے سامنے. تو لہٰذا پوری ریاست جو ہے وہ سلطنت وہ پھر اسی مذہب میں وہ کنورٹ ہوئی کہ جس میں وہ الحمدللہ پہلے سے جو ہے وہ قائم تھے. تو یہ تجربہ کرانا مقصود تھا 9 سال مزید جو ہے وہ ان کو زندہ رکھا گیا. واللہ عالم, قل اللہ عالم بما لبثوا, نبی آپ فرمائیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین کے راز ہیں، ابصر بھی واسمے، وہ کیا خوب دیکھتا ہے، کیا خوب وہ سنتا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اور ان کے لیے اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہ ولی ہے نہ کوئی مددگار، ولا یشرک فی حکم احد، اور وہ اپنے حکم میں، اپنے اختیارات میں، اپنی حاکمیت میں وہ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں کرتا. اب اس کے بعد جو مطالبات تھے تین کفار مکہ کے وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں، وہ کہتے تھے بھئی کتاب میں کچھ تحریف کر دیں، اس کو بدل دیں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے. اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارے جو بھی غلام طبقہ ہے آپ کے پاس یہ دائیں بائیں موجود رہتا ہے، جب ہم آیا کریں تو ان یعنی ہمارے غلام طبقے کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کر، ہماری شان میں حرف آتا ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے، پہلی بات کہ قرآن میں وہ تحریف چاہ رہے ہیں، وَتْلُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، یعنی بھی آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے یہ کتاب وحی کی گئی، لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے کلام میں کوئی تحریف کر دے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نبی آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے. اور دوسرا جو ان کا ڈیمانڈ تھی کہ بھئی یہ درویشوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں، ہمارے کمی کاری لوگوں کو، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نبی آپ اپنے جان کو، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، ان درویشوں کے ساتھ، ان کے کہنے پہ ان کو الگ نہ کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں ان درویشوں کے ساتھ کہ جو کہ صبح اور شام اللہ کو، اپنے رب کو پکارتے ہیں، یُرِیدُونَ وَجْهَ، اور وہ تو اس کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان کی طرف سے نہ پھریں، تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْيَا، اب لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ نبی آپ دنیا کی زندگی کی زینت کو جو ہے وہ چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں. یہاں احتیاط یہ کرنی پڑے گی کہ یہ تو بعید خیاس ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اللہ کے بندوں اور درویشوں کو ہٹا کے اپنے پاس سے صرف دنیا کے مال و متا کی خواہش جو ہے وہ رکھتے ہوں، یہ تو بعید خیاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سوچنا، یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ گناہ کی بات ہو جائے گی. یہ بتانا مقصود ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ جائیں آپ کے اس طرز عمل سے کہ آپ دنیا کے طلبگار ہو گئے ساز و سامان کے، اگر آپ نے ان درویشوں کو ہٹایا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان کا کہنا مانو کہ جن کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، واتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، وکان امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وقل الحق من ربکم، اے نبی آپ فرمائیے کہ حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں تمہاری کسی بات کو ماننے والا نہیں، تمہیں ماننا ہے مانو، ورنہ یہ ہے کہ اپنا کام کرو جو کرنا ہے، میں اسی پہ ڈٹا رہوں گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے. انا اعتدنا للظالمین نارا، اور بے شک ہم نے پھر ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقھا، کہ جس کی جو شولے ہیں وہ قناتیں وہ انہیں گھیر لیں گی. وہیں یستغیث یغاث بماء کالمہل یشفی الوجوہ، اور پھر وہ فریاد کریں گے جہنم میں تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے وہ داد رسی کیے جائیں گے، اور وہ پانی کھولتا ہوا ایسا ہوگا، یشفی الوجوہ، کہ جو ان کے منہوں کو بھون ڈالے گا. بیس شراب، اور کیا ہی وہ برا مشروب ہے، وساءت مرتفقہ، اور کتنی ہی بری وہ آرام گاہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالی ہمیں سب کو جہنم کی ہولناکی اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن اس کے برعکس اللہ کے وہ درویش، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہم اس کا اجر ضائع نہ کریں گے کہ جس نے اچھا عمل کیا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس جنت میں اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. مردوں کے لیے سونا تو آج اس دنیا میں حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں یہ نعمت انہیں بخشیں گے. ویلبسون فیابا خضرا من سندس، اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز باریک ریشم کے اور طبیز ریشم کے بھی. واستبرقهم متقین فیہا علی الارائک، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں میں، ریشم میں، جو ریشم آج دنیا میں حرام مرد کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیں گے. اور فرمایا کہ اس میں وہ یعنی تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، علی الارائک بڑے آرام سے تکیہ لگائے ہوئے وہ آمنے سامنے ہوں گے، نعم الثواب، اور کیا ہی یہ خوب جو ہے وہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی یہ خوب آرام گاہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو یہ جنت کی تمام نعمتیں نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی اس ہدایت پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.